یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے مختلف. قرآن مجید میں جو توحید بیان ہوئی ہے وہ بالکل دوسری. اس نقطہ نظر کا کوئی شائبہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا. اور جو توحید یہ لوگ بیان کرتے ہیں, بہرحال قرآن مجید کی توحید کا اس سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان کو مسلمانوں کے اندر رہنا ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عامت الناس کی توحید ہے اور یہ توحید کا پہلا درجہ ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کے درمیان ایک بحث پیدا ہو گئی. وہ بحث یہ پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وحی الشہود ہی اصل توحید ہے, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ وجود صرف اللہ ہی کے لیے ہے, یہ ماننا در حقیقت توحید ہے. اگر تم عالم کے لیے بھی وجود مانو گے تو یہ شرک ہو جائے گا. جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ عالم کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں. عالم نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اور اس نفی میں بڑا غیر معمولی ان کو غلو ہوتا ہے. جب یہ غلو اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالم تو بہرحال ایک حقیقت کے طور پر آدمی محسوس کرتا ہے نا, ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے. جب محسوس کرتا ہے, میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں, اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, تو اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ عالم کا وجود مرتبہ وہم میں ثابت ہے. مرتبہ وہم میں کیسے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے؟ مرتبہ وہم میں یوں ثابت ہوتی ہے کہ مثلا میں نے خیال کیا اس کمرے کا. اب اس کمرے کا جو خیال کر کے میرے ذہن میں نقشہ بنا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن وہ مرتبہ وہم و خیال میں ایک چیز وجود میں آ گئی ہے. لیکن مرتبہ وہم ہی میں سے ہے, تو جب ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وجود میں وحدت ہے, یہ کہنا چاہیے شہود میں وحدت ہے. یہ فرق ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود, اور کوئی فرق نہیں. شاہ ولی اللہ نے اپنے مکتوب مدنی میں ایک صاحب کے خط کا جواب دیتے ہوئے بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ واضح کر دیے کہ ایک ہی چیز, کوئی چیز نہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غلو جو چیز کو بیان کرنے میں ہو رہا ہے اس غلو کو لوٹا دیا گیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. میں ابھی بتا دوں گا توحید کے معاملے میں یہ بات جان لیجیے. میں نے بھی عرض کیا کہ جس توحید کا قرآن علمبردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی سر نہیں ہے, وہ ایک واضح حقیقت. اس کی گواہی اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے, اس کی گواہی ملائکہ نے دی ہے, اس کی گواہی اللہ نے خود دی ہے, اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو وہ دنیا کو بتانے کے لیے آئے تھے. ان کی بعثت کا مقصد یہ صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے, قرآن کو پڑھنے والا کوئی آدمی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا. ان لوگوں کے ہاں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو بہرحال لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت مشکل ہے, تو یہ اس کو سر ربوبیت کہتے ہیں. غزالی نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے, سر ربوبیت کہتے ہیں, ربوبیت کا راز ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر افشا کر دو گے تو کفر ہو جائے گا. یعنی پیغمبر اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے اس طرح مکلف ہیں کہ قرآن مجید ان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا فما بلغت رسالت, تو تم نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں. بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالت, یہ کہتا ہے قرآن مجید. لیکن ادھر صورتحال یہ ہے کہ تم نے یہ توحید بیان نہیں کرنی, اس کو واضح نہیں کرنا, یہ سر ربوبیت ہے, اس کا افشا کفر ہے. اس کو اگر بیان کر دیا تو معاملات بالکل دگرگوں ہو جائیں گے. کیوں کفر ہے, اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں, یعنی اس کے افشا سے, وہ میں عرض کر چکا ہوں تاریخ. یہ پہلا مقدمہ جان لیجئے, اور اس کے بعد ان اکابر کی ذرا تصریحات سنیے اس کے بارے میں, یہ کیا کہتے ہیں اور کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ صاحب منازل, یعنی جن کی کتاب منازل السائرین کا میں نے ذکر کیا, تصوف کے اکابر میں سے کوئی جلیل القدر صوفی نہیں ہے کہ جس نے غیر معمولی ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر نہ کیا ہو. ان کی کتاب منازل السائرین تصوف کے علم کا اہم ترین ماخذ ہے. ان کا پورا نام ہے شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری الحروی, خراسان کے شیخ تھے, اپنے زمانے کے اکابر حنابلہ میں سے تھے. یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے, کسی جگہ بیٹھ کر دھونی نہیں رواتے تھے. 481 میں انہوں نے وفات پائی ہے. توحید کے باب میں لکھتے ہیں, اب توحید علی ثلاثۃ اوج, توحید کی تین صورتیں. الوجہ الاول توحید العامہ, سب سے پہلی صورت عوام کی توحید. وہ الذی یسیع بالشواہد, اور یہ توحید ہے کہ جو دلائل سے ثابت ہوتی ہے. والوجہ الثانی توحید الخاصہ, دوسری صورت خاصہ کی توحید ہے, یعنی خواص کی. الذی یثبت بالحقائق, یہ دلائل سے نہیں حقائق سے ثابت ہوتی ہے. والوجہ الثالث توحید قائم بالقدم, اور توحید کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں وہ ذات قدیم ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے, وہ ہوا توحید و خاصۃ الخاصہ, اور یہ اخص الخواص کی توحید ہے, یعنی خاصوں سے بھی بڑھ کر جو خاص ان کی توحید ہے. اب یہ تینوں درجے سن لیے توحید کے, اس کے بعد کہتے ہیں فامت توحید الاول, وہ جو پہلی توحید ہے عوام کی توحید, وہ کیا ہے جانتے ہو؟ هو شهادتا لا اله الا الله وحده لا شريك له الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ساری توحید یہی ہے نا دین، صاف صاف انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ ہے توحید. آگے وضاحت کرتے ہیں کہ جس توحید کے ہم قائل ہیں اس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو. اسی باب میں کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ انہو اسقاط الحدث و اثبات القدم، یہ تو اصل میں یہ حادث عالم کی نفی اور اس ذات قدیم کا اثبات، یعنی وجود صرف اسی کے لیے مانا جائے. یہ ہے توحید ہماری. غزالی نے اسی حقیقت کو دیکھیے کس طریقے سے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا. انہوں نے وہ توحید کے پہلے درجے بیان کر دینے کے بعد ان کو تین میں انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے دو میں کیا ہے. عوام کی توحید، خواص کی توحید دو میں کیا ہے، انہوں نے تین میں کر دیا. تو اس کو بیان کر دینے کے بعد چوتھا درجہ، یعنی ان حضرات کی جو صوفیوں کی توحید ہے اس کو بیان کرتے ہیں. الرابعہ اللہ یرا فی الوجود الا واحدا، توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف ذات باری ہی کو موجود دیکھے. وہیا مشاہدۃ الصدیقین و تسمیہ الصوفیہ الفنا فی التوحید، یہی ہے در حقیقت جو صدیقوں کا مشاہدہ ہے، یعنی جو سب سے بڑا مرتبہ قرآن میں اہل ایمان کا بیان ہوا ہے صدیق کا، یہ ان کا مشاہدہ ہے، یعنی یہ توحید وہ ہے جس کو انہوں نے خود دیکھا ہے. اور صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کہتے ہیں. لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَى إِلَّا وَاحِدًا فَلَا يَرَى نَفْسَهُ أَيْضًا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مرتبے میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا. وَإِلَّمْ يَرَى نَفْسَهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَغْرِقًا بِالتَّوْحِيدِ كَانَ ثَانِيًا النَّفْسِ فِي تَوْحِيدِهِ، اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس کی ذات اس توحید میں فنا ہو جاتی. بِمَعْنَى أَنَّهُ فَنَا عَنْ رُؤْيَةِ نَفْسِهِ وَالْخَلْقِ، یعنی اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس مرتبے میں اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہوں سے معدوم ہو جاتے ہیں. یہ توحید کا آخری مرتبہ ہے. یہ عبارت احیاء العلوم کی چوتھی جلد میں 240 صفحے پر بیان ہوئی ہے. ابو اسماعیل حروی نے اسی کے بارے میں اپنی کتاب منازل السائرین میں ایک شعر لکھا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ توحید و ایہ توحید ہو و نا تو میں تو ہوں لاحق، جب توحید کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی توحید در حقیقت اس کا یعنی ذات خداوندی کا آپ ہی اپنی توحید بیان کرنا ہے. دوسرا اگر اس کی توحید بیان کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو الحاد ہو جائے گا. یہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ شیخ اکبر جنہوں نے فسوس اور فتوحات میں اپنے اس نقطہ نظر کی شرح کی ہے، اور جن کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں کیا کہتا ہے، سب صوفیہ ان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے شیخ. شیخ مجدد نے بھی ان سے اختلاف کیا، علمی اختلاف، لیکن ان کا بڑا مرتبہ بیان کیا اپنے مکتوبات میں. وہ کہتے ہیں فمن رال حق کا منو ففی بیانہی فذلک العارف، بس جس نے حق کو حق سے، حق میں، چشمے حق سے دیکھا وہی عارف ہے. ومن رال حق کا من ہو فی بیان نفسہ فذلک غیر العارف، اور جس نے حق کو حق سے، حق میں دیکھا مگر بچشمے خود دیکھا وہ عارف نہیں ہے. ومن لم یر الحق من ہو ولا فی ہے ون تذرا یرا ہو بیان نفسہ فو الجاہل المحجوب، اور جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا نہ حق میں، اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے بچشمے خود دیکھے، یعنی اپنے وجود کو الگ ثابت کر کے توحید کا اعتراف کرے، تو وہ مشاہدہ حق سے محروم محض جاہل. مزید لکھتے ہیں فلم یبقى الا الحق لم یبقى قائن فما ثم موصول وما ثم باین، وجود ایک ہی حقیقت ہے اس لیے ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہا، چنانچہ نہ کوئی ملا ہوا ہے نہ کوئی جدا ہے، یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو ایک بڑی قربانی کے عوض میں چھڑا لیا. قرآن مجید میں آتا ہے پس مینڈے کی صورت میں وہی تو ظاہر ہوا جو انسان یعنی ابراہیم کی صورت میں، اور جو ابراہیم کے بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا نہیں، بلکہ بیٹے کے حکم کے ساتھ وہی ظاہر ہوا جو والد کا عین تھا یعنی اللہ تعالیٰ، مینڈا بھی وہ. یہ فسوس ہے قصے ادریسیا کی، یہ عبارت ہے جو میں نے عرض کر دی. قصے ادریسیا میں اس کو مزید واضح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فامر الخالق المخلوق والامر المخلوق الخالق کل ذالک من عین واحدہ لا بل هو العین الواحدہ وهو العیون الکثیرہ، اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے لیکن باعتبار حقیقت خالق کی مخلوق اور مخلوق کی خالق ہے، یہ سب ایک ہی حقیقت سے ہیں، نہیں بلکہ وہی حقیقت واحدہ اور وہی ان سب حقائق میں نمایاں ہے. یہ توحید ہے جس کو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں. شیخ احمد سرہندی جنہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، اور عام لوگ جو بیچارے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فرق سے واقف نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً انہوں نے معاملے کو پھر دین کی طرف لوٹا دیا. وہ یہ کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں, یہ دوسری جلد میں پہلا مکتوب ہے, ممکن را وجود ثابت کردن اور خیر و کمال بہو داشتن فی الحقیقت شریک کردن اس پورا در ملک و ملک حق جل سبحانہ, کہ اگر اس عالم میں جو ممکنات ہیں میں زید بکر اور یہ پوری دنیا, اس کے لیے وجود ثابت کرنا اور خیر و کمال کو اس سے متعلق ٹھہرانا, در حقیقت اسے ذات باری کی ملک اور اس کے ملک میں شریک کرنا, یعنی وہی چیز انہوں نے اس طرح واضح کر دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ توحید شہودی یکے دیدنس, یعنی مشہود سالک جز یکے نہ باشد. توحید شہودی یہ ہے کہ تنہا ذات حق ہی دکھائی دے, یعنی سالک کا مشہود اس ذات کے سوا کوئی دوسرا. یہ بیان کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ پھر ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے شاہ اسماعیل شہید, وہ اپنی کتاب ابقات میں کہتے ہیں, اتفق اہل القشف والوجدان وجدان و ارباب الشہود والعرفان معیدین بالبراہین الاقلیہ والاشارات النقلیہ علی ان القیوم للکثرات الکونیہ واحد شخصی, وہ سب لوگ جو کشف و وجدان اور شہود و عرفان کی نعمت سے بہرایاب ہوئے اس بات پر متفق ہیں کہ تمام مخلوقات کے لیے ما بہت تعین, یعنی جس سے مخلوقات وجود میں آئی ہیں, ایک ہی متعین وجود ہے, اور عقل کے دلائل اور قرآن و حدیث کے اشارات سے ان کی اسی بات کی تائید ہوتی ہے. اس نزاع کے بارے میں جو وحدت الشہود اور وحدت وجود میں پیدا ہوئی ہے اپنا فیصلہ دیتے ہیں اسی کتاب ابقات میں. کہتے ہیں, لیس بینہم و بین الشہودی الذلیہ اختلاف عند التحقیق الا فی العبارت الناشیہ من تغایر مقاماتہم و اختلاف انحاء وصولہم الی اللاہوت, اور ان میں یعنی وجودیہ ورائیہ میں اور شہودیہ ذلیہ میں اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں کہ انہوں نے اپنے مقامات کے فرق اور لاہوت تک پہنچنے کی راہوں کے اختلاف کی وجہ سے اپنے مدعا کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے سے ذرا مختلف اسلوب اختیار کر لیا, یعنی حقیقت ایک ہی ہے. اس کو انہوں نے مختلف صورتوں میں اس پوری کتاب میں واضح کیا. پوری کتاب کا موضوع یہی ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم جس توحید کے قائل ہیں, جس کو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں توحید الوہیت, اس کے بارے میں تو ہم کو حکم دیا گیا ہے اس کو بیان کرو پہنچاؤ, لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ صاحب منازل اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں, فَإِنَّ ذَلِكَ التَّوْحِيدُ تَزِيدُهُ عِبَارَةً وَخِفَاءً وَصِفَةً وَنُفُورًا وَالْبَسْطُ صُحْبَةً, چنانچہ اس توحید کو ظاہر کیجئے تو اور چھپتی ہے, اس کی وضاحت کیجئے تو اور دور ہو جاتی ہے, اور اس کو کھولیے تو اور الجھ جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَعَلَاہ مِنْهُ لَاہِنَ اللَّهِ اِسْرَارِ طَائِفَةٌ مِّن صَفْوَتِهِ وَأَخْرَسُهُمْ مِّن نَّاطِهِ وَعَاجِزُهُمْ مِّن بَسْطِهِ, اور یہ توحید, یہ جو ان کی توحید ہے, ذات باری کی طرف سے اس کے منتخب بندوں کی ایک جماعت ہی کے اسرار میں کچھ ظاہر ہوئی, اور اس نے انہیں اس کے بیان سے قاصر اور اس کے پھیلانے سے عاجز کر دیا. غزالی جو اپنی بات کو ذرا زیادہ واضح طور پر کہتے ہیں, وہ اسی توحید کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں, فعلم ان ھذہ غایۃ علوم المکاشفات و اسرار ھذا العلم لا یجوز ان تستر فی کتاب فقط قال العارفون افشاء سر ربوبیت کفر, بس جاننا چاہیے کہ علوم مکاشفات کی اصل غایت یہی توحید ہے, اصل غایت یہی ہے, اور اس علم کے اسرار کسی کتاب میں لکھے نہیں جا سکتے, اس لیے کہ حدیث عارفہ ہے کہ سر ربوبیت کو فاش کرنا کفر ہے. یہ وہ اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. یہ توحید کا معاملہ ہے. توحید کے بعد دوسری چیز یہ دیکھیے کہ نبوت کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ختم ہو گئے, ان کے بعد دعوی نبوت صرف ختم نہیں ہوا, حقیقت نبوت ختم ہو گئی. نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت وحی کا نام ہے, الہام کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے کا نام ہے, اس کا نام نبوت, نبوت کی اور کوئی تعریف نہیں. یہ چیز قرآن کہتا ہے ختم ہو گئی. یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نے یہ بات کچھ زیادہ کہہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبوت کے ختم ہونے سے مراد کیا ہے. چنانچہ بخاری کتاب التعبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا ما المبشرات قالوا قال الرؤیا الصالحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے. لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب, اس کے سوا کوئی اب رابطہ لامکان سے قائم کرنے کا ذریعہ باقی نہیں رہے گا, کسی آدمی کو اچھا خواب آ جائے بس. اہل تصوف کے دین میں وہی آتی ہے, الہام ہوتا ہے, فرشتے اترتے ہیں, عالم غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے, اور ان کے اقابع اللہ کی ہدایت وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے رہے. میں یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں, سنیے. غزالی المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں, من اول الطریق تقتضی المکاشفات والمشاہدات حتی انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتن ویقتبسون منہم فوائد. اس راہ کے مسافروں کو یعنی تصوف کی راہ کے مسافروں کو مکاشفات و مشاہدات کی نعمت ابتدا ہی سے حاصل ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ سن لیجئے خواب نہیں بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدے حاصل کرتے. ان کے ہاں جو آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو شاہ اسماعیل شہید نے اپنی ابقات کے آخری اشارے میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں فوا وجیہم معصوم صاحب و ذوق حکیم ثم ان مما یقتضی تربیت اللہ ایاہو ان یلقی علیہ علوما نافع فی قیامہ بمنصبہ فہذا الالقاء یسمی تفہیمم وان مما یقتضی تیقظ روحہ و عصمتہ لا یختلط بعلومہ شیء مغایر لما تلقاہ من الغیب ولذلک کانت الحکمت کلہا مقالا یاتی کلہا حق لا یاتی الباطل من بین یدائے ولا من خلفہ ولما كانت تفهيم من اعلى اقسامها فلا يبعد ان يسمى بالوحي الباطن. یہ انہوں نے شرح فرمائی، سنیے ذرا. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مقام وحبی اعلیٰ ترین مقام ہے جس پر پہنچتے ہیں لوگ، اس میں سے پہلا مقام پر جو ہستی فائز ہوتی ہے وہ ہستی کیا ہوتی ہے، یہ میں ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہوں. چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت، معصوم، صاحب ذوق، صاحب حکمت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس پر وہ علوم القاء فرماتے ہیں جو اس کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے نافع ہوتے ہیں. اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں. پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے اس میں اس کے سوا کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمت تمام تر حقی ہوتی، جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پا سکتا نہ پیچھے سے. یہ واضح رہے کہ یہ قرآن مجید نے اپنی صفت بیان کی ہے، لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفہ. اور یہ تفہیم کیونکہ اس حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ سے اگر اسے وحی باطن سے تعبیر کیا جائے تو یہ کوئی بعید تعبیر نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فل حکیم لے وجاہت ہی و عصمت ہی و کون ہی باستن لے حضیرت القدس شان و شان الملائے لالا یتلق العلوم من حیث یتلقون لا یقلد احدا فی علومہ اللہم الا یسمی موافقت لصاحب الشرط تقلیدا لکون ہی مامورا من الغیب بموافقت ہی و تائید ہی. عالم اس ہستی کا جس کا ہم ذکر کیا، اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت و عصمت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے پھیلتی ہیں، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا. یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتی ہے جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی مقلد نہیں ہوتی. خیال کریں گے غالباً ائمہ کی تقلید کی نفی ہو رہی ہے. ہاں البتہ صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے کیونکہ غیب سے معمور ہوتی ہے، اگر اس وجہ سے کوئی شخص اس تائید و موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. یعنی نبی کی تقلید بھی اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ نبی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جب رابطہ کرتے ہیں آسمان سے تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کرتے رہو. یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں ابقات میں وَإِنَّ الْحَقُّ جُدُور مَاهُ حَيْثُ دَار وَذَالِكَ الْعِصْمَتُ ہی وَالْتِحَاقُ ہی بِالْمَلَائِ الْعَلَى فَلَيْسَ الْحَقُّ إِلَّا مَا سَطَا مِنْ صَدْرِهِ فَالْحَقُّ تَابِعٌ لَهُ لَا مَتْبُوعٌ. اس زمین کے اوپر حق تو وہ ہے نا جو قرآن و سنت میں ہے، باقی ہر چیز کے اندر باطل کی آمیزش ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہستی ملائے اعلیٰ کے ساتھ شامل اور معصوم ہوتی ہے، چنانچہ حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے. بس حق کس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتی، اس کا ہر قول ہر فعل وہی حق قرار پاتا ہے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد ان کو کیا شانیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ شانے جو ہیں ذرا دیکھیے. بائز بستامی بیان فرماتے ہیں، صاحب قوت القلوب نے یہ مکالمہ پورا نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ایک شاگرد صاحب میرے پاس تشریف لائے، مرید صاحب، انہوں نے کچھ معراج وغیرہ کا ذکر کیا تو پوچھا کہ آپ کو کیا مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اس معاملے میں. تو کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جو مشاہدات مجھ کو ابھی ابھی ہوئے ذرا وہ سن لو. وہ کیا ہے؟ کیا دخل نہیں فل فلک الاسفل فدورنی فل ملکوت السفلی فارانی الارضین وما تحتا الى السرا ثم ادخلنی فل فلک الالبی فتبف بی فی السماوات وارانی ما فیہ من الجنان الالج ثم اوقفنی بین یدائے فقال لی سلنی ای شہر رہت حتی احبو لک. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم آگے بیٹھے تھے فلک اسفل میں لے گئے، ملکوت سفلی کی سیر کرائی، اسی طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی. اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ نیچے معاملہ کیا ہے، یعنی ہم کسی پاتال میں نہیں جاتے بلکہ یہ تو ایک گھومتی ہوئی زمین ہے بیچاری. پھر فلک علوی میں لے گئے اور مجھے سارے آسمان اور میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بری تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا. اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دے دوں. یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. عبد القادر کریم الجیلی مشہور صوفی ہیں. ان کی کتاب الانسان الکامل تصوف کی جلیل القدر کتابوں میں سے ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں, مفہوم سن لیجئے ان کی عبارت کا, یہ میرے پاس موجود ہے اور یہ اس کے ورقہ 146B میں ہے. اس وقت جو نسخہ اس کا موجود ہے ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں وہ قلمی نسخہ ہے. تو اس میں اوراق کے عام طور پر نمبر ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. میں نے بھی اسی کا مطالعہ کیا ہے اور اسی سے یہ عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے سارے افلاک گردش کرتے ہیں, اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر عبد الآباد تک ایک ہی ہے. پھر اس کی گوناگون صورتیں ہیں اور وہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے جبکہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا. اس کا اصلی نام محمد ہے, اس کی کنیت ابو القاسم وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہے, اور ہر زمانے میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے. میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل الجبرتی کی صورت میں اس طرح دیکھا کہ مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ میرے شیخ. یہ وہی وحدت الوجود کی حقیقت ہے. اس کو اگر آپ اصول میں جان لیں تو باقی ساری بات واضح ہو جاتی ہے. صاحب فتوحات ابن عربی وہ اپنی کتاب فتوحات میں فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّبُوَةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوَجُودِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوۃ التشریع لا مقامها فلا شر يكون ناسخا لشرعه صلی اللہ علیہ وسلم بلا یزید فی حکمه شرع ناسخ وهذا معنی قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی اے لا نبی بعدی یکون علی شر مخالفا لشرعی بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی. اس عبارت کا ترجمہ ذرا سینہ تھام پر سنیے. فرماتے ہیں چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے. یہ بین ہی وہی موقف ہے جو غلام احمد قادیانی کا ہے. نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی, اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا, در حقیقت اسی مدعا کا بیان ہے. آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو, بلکہ وہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا. شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں فرماتے ہیں, یہ پہلی جلد میں 260 نمبر مکتوب ہے, باعث دانش کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شدے علیہ وآلہ الصلات والتسلیمات اما از کمالات یا منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب قابل است. جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا, لیکن اس منصب کے کمالات آپ کے پیروں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے پورے حاصل ہو سکتے. یہ کمالات کیا ہیں؟ وہی الہام, مشاہدہ غائب, فرشتوں سے ملاقاتیں, نبوت کا کیا کمالات, یہ پورے حاصل ہو سکتے. چنانچہ اسی سے عکس کیا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی وہ اصطلاح کہ میں در حقیقت متبع نبی ہوں, یعنی میری حیثیت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نبی کی نہیں ہے بلکہ میں بروزی ذلی اور متبع نبی ہی سے اسی مقام میں. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد صرف نبوت ہی نہیں, اب ذرا یہ دیکھیے کہ وہ کیا شانے ہیں جو حاصل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں یہ کشاری ہے تصوف کے اساتین میں سے, اور یہ میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ ان کے رسالہ ترتیب السلوک میں, رسائل قریش کشاری معروف ہے بہت, شرط الاستاذ علی المرید کے عنوان سے یہ رسالہ ہے. کانا یرا جملۃ الکون یزیو بنور کانا لہو التلم یخفا من الکون علیہ شے وکانا یرا جمیع الکون من السماء والارض رؤیت عیان ولکن بقلبہ. اسراء کے سالک کو یہ سارا عالم اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے, یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی. وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, ہاں مگر دل کی آنکھوں. اور انسان کامل کے مصنف عبد الکریم وہ فرماتے ہیں کہ کل واحد من الافراد والاقطاب لہ التصرف فی الجمیع المملکات الوجودیہ ویعلم کل واحد منہم مختلج فی اللیل والنہار فضلا عن لغات الطیور وقد قال الشبلی رحمہ اللہ تعالی لو دبت نملۃ سودا علی صخرۃ سما فی لیلۃ ظلما ولا مسمع لقلت انی مخدوع و ممکور بھی. ان افراد و اقطاب میں سے, یعنی تصوف کے جو کتب ہوتے ہیں اور فرد ہوتے ہیں, یہ ان کے خاص مناسب ہیں, میں سے ہر ایک کو پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے. پرندوں کی بولیاں تو کیا, رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں. شیخ تصوف شبلی نے کہا ہے اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا تو بے شک میں یہی کہتا کہ مجھے فریب دیا گیا ہے, میں دھوکے میں رہا ہوں, یہ میرا مقام ہونا چاہیے. اس کو بھی میں سنوں. ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہم من العلم, یہ فتوحات مکیہ میں ہے دوسری جلد میں سات صفحے پر, وہم من العلم بحث اذا را احدهم اثر وطات شخص علم انها وطات سیدنا شقی. ان کے علم کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے. مزید فرماتے ہیں حتی یحتسب کا وانت لا ترا ہو یمشی علی الماء وفی الہواء یسیر کالہیولا قابلا للتشکیل بل صور کالعالم الروحانی مثل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان ینزل تارۃ علی سورۃ دیہ وقد تجلی لہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سد الافاق ولہ ستۃ مئۃ جناح مواقع النجوم میں انہوں نے لکھا ہے یہ 65 صفحے پر. یہاں تک کہ تم اس کی آواز سنتے ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا, یعنی صوفی, وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے اور ہیولے کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتا ہے. جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام دہیا کی صورت میں بھی آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے 600 بازو, یعنی ہر صورت وہ تبدیل کر لیتے ہیں. مزید فرماتے ہیں مواقع نجوم میں من الصوفیاء من لا یزال عاکفا اللہ, صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کی نگاہیں لوہے محفوظ پر ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, جب ملیے پوچھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے وہاں. مزید اسی واقع نجوم میں کہتے ہیں العارف والذی ینطق عن سرک وانت ساکت, عارف در حقیقت وہ ہے جو تجھ سے کچھ سنے بغیر تیرے دل کی بات تجھے بتا دے. مردان غیب میں سے اوتار, اوتاد جس کو کہتے ہیں, ابدال اوتاد ان کی خاص اصطلاحیں ہیں, ان میں سے ان کے بارے میں فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں الواحد منہم یحفظ اللہ بالمشرق وولایته فی والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتقسیم من الکعبہ وهؤلاء قد یعبرنهم بالجبال لقوله تعالی الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا فانه بالجبال سکن مید الارض کذلک حکم هؤلاء فی العالم حکم الجبال فی الارض. ان میں سے ایک کے ذریعے سے یعنی اوتاد میں سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ریاست اسی میں ہے, دوسرے تین مغرب جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں. سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے اس کو مرکز مان کر. یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی قرآن میں آیا تھا نا کہ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا, کہ کیا ہم نے زمین کو گہوارا اور پہاڑوں کو میخے نہیں بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ ان کو ہی جبال جو ہے اوتاد کا ذکر ہے اس میں, یہ بنا پر کبھی کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زمین کو جھک پڑنے سے روکتے ہیں. ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے, یہ زمین کے پہاڑوں کی طرح اس عالم کو تھامے ہوئے رہتے ہیں, اس لیے ان کو اوتاد کہا جاتا ہے. اور ہمارے امام الہند شاہ ولی اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں, یہ مشاہدہ 44 ہے, اس میں سب انہوں نے اپنے الہامی بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں رایتونی فی المنام قائم الزمان آنی بزالے کا ان اللہ اذا ارادہ شین من نظام الخیر جارانی کل جارے علی اتمام مرادے ہی, میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے اب کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلی کار مجھے بنائیں گے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے راجوں کو معزول کیا اور کس طرح جا کے رات ہی رات میں کسی صاحب کو اٹھا لائے کسی کو, وہ سب مشاہدات انہوں نے پھر وہ بیان کر دیے ہیں. یہ مقام ہے نبوت سے بھی بہت آگے, بےچارے نبی بھی یہاں کہاں پہنچتے ہیں. جہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں, اور اس کے بعد بڑی شاہکار عبارت ہے فتوحات مکیہ میں ابن عربی کی, امام الاثر عبد القادر جلیل القدر صوفی اندلس کے, ان کا قول انہوں نے نقل کیا بڑی تحسین کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب واوتینا ما لم توتو, او اللہ کے نبیو تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا, ہمیں جو کچھ دیا گیا اس کی تم کو ہوا بھی نہیں لگی. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد یہ حضرات پھر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اعلیٰ ترین مناسب کو پا لیتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید نے ابقات میں یہ بتایا ہے کہ اس سے بھی آگے بھی کچھ مقامات ہیں, اور وہ مقامات بھی جس کو شوق ہو وہ پڑھ لے, کیونکہ اس میں بہت مغلق عبارتیں ہوتی ہیں اور ان کا مدعا اس طرح کسی عام لیکچر میں بیان کرنا ذرا مشکل تھا, تو اس وجہ سے میں نے ان کو بیان نہیں کیا. یہ مقامات وہابیہ میں پہلے مقام کی تفصیل عرض کر دی. نبوت کے بعد ظاہر بات ہے کہ تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دین اصل میں کیا چاہتا ہے, اس کا نسب العین کیا ہے, وہ کیا چیز ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ کی عبادت کے بعد ظاہر ہے کہ جو میرا اور میرے پروردگار کا تعلق ہے وہ عبد و معبود کا تعلق ہے, میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا آقا ہے, اس نے مجھے بنایا, وہ میرا خالق. ان حضرات کے ہاں ان کی سب چیزیں پڑھ لیجئے اور ان کے عام لوگوں کے پاس بھی بیٹھ کر دیکھ لیجئے, اصل تعلق عبد و معبود کا نہیں ہے جس تک آدمی کو پہنچنا ہے, اصل تعلق عاشق و معشوق کا. چنانچہ یہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے جو جب جنید کے حلقے سے نکلنا شروع ہوا ہے تو جو فرد قرارداد جرم خلیفہ کے پاس پہنچی تھی اس میں یہ بھی تھا. عشق ایک بازاری لفظ ان کے بہت عام ہے, عشق الہی یہ تعبیر بھی نہیں حضرات کی ہے. اللہ تعالیٰ کے عاشق کی حیثیت سے آدمی کو دنیا میں رہنا چاہیے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے ہاں موت کو وصال کہا جاتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ در حقیقت معشوق کے ساتھ ملاقات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معشوق کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے نا, تو ان حضرات کی جو تقریب منائی جاتی ہے اس کو عرس کہتے ہیں, اور سربی میں شادی کو کہتے ہیں. وجہ یعنی اصل اساس ہی بالکل دوسری, عبد و معبود کا تعلق نہیں ہے بلکہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے. اسی طرح یہ دیکھیے کہ دین کی حفاظت کے لیے اور اس کو ہر طرح کی دراندازیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے یہ دین پورا کر دیا ہے, اس دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور میں نے اسلام ہی کو اب دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین دیا گیا تھا یہ تو اصل میں شریعت تھی. طریقت اور حقیقت کو جاننے کے لیے اشغال اور آج کی ایک پوری کی پوری شریعت ہم خود تصنیف کرتے ہیں اور اس شریعت ہی کے ذریعے سے حقائق کھلتے ہیں. اس میں مراقبے ہیں, مشاغل ہیں, بہت سی چیزوں سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں, بہت سے میں نے کیے ہیں ایک زمانے میں اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اس میں خاص طرح کی ضربیں بھی ہوں گی, خاص طرح کے اذکار بھی ہوں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے ان کے دین کا عملی لحاظ سے وہ دین تو شریعت رہ جاتا ہے. طریقت اور حقیقت کی منزلوں میں پہنچ جانے کے بعد, یہ اصطلاحیں بھی نہیں کی ہیں شریعت سے اوپر, ان پر پہنچ جانے کے بعد پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے جس میں وہ اوراد بھی ہیں, وہ اشغال بھی ہیں, جن میں وہ مراقبے بھی ہیں, وہ چلے بھی ہیں, وہ ایک جو پوری شریعت وجود میں آتی ہے وہ دین کے آخری حتمی اصول کے تحت سر تسر شروع سے لے کے آخر تک بدعت, اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے جس کو دینی اصول پر ثابت کیا جا سکے. دین اعلان کر چکا کہ وہ پورا ہو گیا, اس میں دین کی حیثیت سے کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی. اور دین کا اصل مقصد یعنی اخلاص فی اللہ, اس کے لیے یہ حضرات کہتے ہیں. ان کے ہاں پہنچنا کہاں ہے, ہم کو کہاں پہنچنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آخری منزل اور آخری مقام یہ ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, اپنے پروردگار کے حضور میں آ جاؤ گے تم, اور وہاں آؤ گے تو اس حال میں آؤ کہ وہ تم سے راضی ہو, تم اس سے راضی ہو. اس کا صلہ کیا ملے گا؟ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی وہ بندگی کا آخری مقام ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہے. ان حضرات کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے, آخری مقام مقام جمع ہے, یعنی جہاں پر تفریق مٹ جائے, وجود ایک ہو جائے اور ذات خداوندی کے ساتھ وصال ہو جائے. صاف صاف بیان کرتے ہیں, پوری منازل السائرین پڑھ لیجئے, ہر مرتبے کا آخری مقام مقام جمع جو انہوں نے بیان کر دیا. غزالی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مقام جمع کی حقیقت کیا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جن کی وضاحت کے لیے ضرورت تھی, باقی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر کم و بیش یہ حضرات متفق علیہ ہیں. جیسے حدیث میں متفق علیہ روایت ہوتی ہے, یہی صورت ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جس کے لیے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہو. جہاں جہاں بھی تصوف موجود ہے ان ساری صورتوں کے ساتھ موجود ہے. تو یہ ہے در حقیقت وہ دین تصوف کہ جو ان اکابر کی کتابوں سے بالکل واضح طریقے پر معلوم ہوتا ہے, سامنے آتا ہے. میں نے تقابل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے, خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ دوسرا دین ہے, ایک دوسرا دین ہے. اور یہ جو میں نے اختلافات معین کیے ہیں یہ فرعی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ رفع یدین کرنے نہ کرنے کا اختلاف, یہ نہیں ہے, یہ اصول کے اختلافات. اب اصول کی بنیاد پر اگر ایک چیز دوسری ہے تو پھر اس کو ادھر نہیں لایا جا سکتا. البتہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ پہلے تو پلاتینوس یہاں اگر موجود تھے یا شنکراچاریہ کے یہاں موجود تھے یا اپنشدوں کے زمانے میں موجود تھے, تب تو جو تعبیر اختیار کرتے. جب مسلمانوں میں پیدا ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن معمولی چیز نہیں, اب اس کے اندر رہنا تھا. چنانچہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی چاہیے. ان اچھے لوگوں نے ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی, اگرچہ یہ پہلی منزل ہے, اور ظاہر میں وہی توحید بھی بیان ہونی چاہیے. عیسیٰ اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان میں بہت واضح طریقے پر بیان کرنے کی صحیح کی اپنے اسلوب میں. یہ بیان, اس کے بیان کر دینے کے نتیجے میں بالکل محفوظ ہو گیا یہ دین. کیوں؟ ظاہر سے دیکھیے تو معلوم ہوا کہ زہد اور ورع میں بڑے بڑے ہوئے ہیں, باطن میں دیکھیے تو وہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق بیان کر دیا ہے. یہ سب کچھ اب ریکارڈ پر ہے, میں اس کو لکھ بھی چکا ہوں اپنے ہی مضمون کے اندر سے, میں نے وہ سب چیزیں بیان کی. ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں, انشاءاللہ چھپ بھی جائے گا, اس کے بعد اس کو پڑھنے سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. بہرحال خاتمہ کلام کے طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ دین تصوف میں میں نے آنکھ کھولی, میں نے اس پر دودھ کے دانت توڑے تھے, میں نے اسی کو سب سے پہلے پڑھا تھا, یہی میرے روز و شب کا مشغلہ تھا, مجھے اس سے غیر معمولی محبت تھی, میں اس سے اپنے ایک زمانے میں بہت متاثر رہا ہوں, اس لیے میں نے اگر اس پر نقد کی ہے تو اپنی ایک محبوب چیز پر نقد کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. مجھے اس کے بارے میں کبھی کوئی تعصب نہیں تھا, مجھے تو تعصب اس کے ساتھ تھا. قرآن و سنت کی روشنی میں اس تعصب کو مجھے توڑنا پڑا ہے بڑی محنت کرنے کے بعد, اور میں نے یہ صحیح کی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بھی اس کی حقیقت جس طرح کے میں سمجھتا ہوں بیان کر دوں. میری رائے غلط ہو سکتی ہے, میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, میں بہرحال پیغمبر نہیں ہوں, ایک عام انسان ہوں. دلائل کے ساتھ اپنی بات میں نے کہہ دی ہے, بات معقول لگے مان لیجئے, نہ معقول لگے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے